به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوس قنوط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حمیم سجدہ کے آخر میں ایک غیر تربیت یافتہ انسان کی ایک جو خوشی کی حالت میں یا غمی کی حالت میں ایک غیر متوازن کیفیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیر متوازن رویوں سے محفوظ فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان بھلائی کی دعا سے، بھلائی مانگنے والی دعاؤں سے کبھی بھی نہیں تھکتا. مسلسل دعائیں کرتا رہتا ہے کہ مجھے بھلائی ملے، بھلائی ملے، بھلائی ملے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرْ، لیکن جب اسے کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کبھی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوس ہو کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفہ ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو جب اسے کبھی کوئی شر پہنچتا ہے تو بالکل تمام اپنی آس توڑ بیٹھتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، من بعد ذرا مست ہو، اس تکلیف کے بعد کے جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّا، تو وہ ضرور کہنا شروع کر دیتا ہے، حاضر لی، کہ یہ میرے لیے ہے، میں تو اس کا حقدار تھا، مجھے تو یہ چیز ملنی چاہیے تھی. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی. بلا اروجیتو الا ربی، اور اگر بالفرض 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 مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، ان نلی ان دہول الحسنہ، تو میرے لیے اس کے پاس بھلائی ہی بھلائی ہوگی. دنیا میں اگر نعمت مجھے ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، تبھی تو نعمت دی ہے. اور اگر یہاں دی ہے تو وہاں بھی دے گا. قرآن مجید بار بار نمایاں کرتا ہے کہ نہیں، نعمت کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، نعمت کا ملنا ایک آزمائش ہے. تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تکلیف کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، وہ ایک آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر نعمت ملی ہے تو میں نعمت کا حقدار ہوں، یہاں ملی ہے تو وہاں بھی مل جائے گی. فرمایا اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، ان نلی ان دہول الحسنہ، تو بے شک میرے لیے اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس بہت بڑی بھلائی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم بتا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اس عمل کے بارے میں کہ جو وہ کرتے رہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور انہیں بڑے گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، وہ ہماری طرف آتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ لو لگاتا ہی نہیں، ہمیں بالکل بھول جاتا ہے. بنا بے جانبے، اور اپنا رخ پھیر کر کنی کترا کے نکل جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَزُ دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا طرز عمل یکساں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، عیش ہو، اچھے حالات ہوں، تب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور اگر مشکل آئے تو تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. اللہ ہمیں ہر وقت اپنے ذات سے لو لگانے کی نعمت عطا فرمائے. قل ارائیتم, اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو, ان کان من عند اللہ, کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے, ثم کفرتم بہ, اور تم اس قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو, تم اس قرآن مجید کے ساتھ کفر کر رہے ہو, من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید, تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی ضد میں ہو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان قریب ان کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں آفاق کائنات میں بھی, وفی انفسہم, اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی, حتیٰ یتبین لہم, یہاں تک کہ ان کے لیے بات واضح ہو جائے گی, انہ الحق, کہ بے شک یہ قرآن مجید حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کے بارے میں ایسے ایسے حقائق بتائے کہ انسان بہت بعد میں ان حقائق تک پہنچ سکا. قرآن مجید نے کہا کل فی فلک یسبحو, کائنات میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے, سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. انسان کو بہت بعد, قرآن مجید کے نزول کے بہت بعد اس بات کی خبر ہوئی کہ واقعی ہر چیز حرکت کر رہی ہے, زمین بھی حرکت کر رہی ہے, سورج بھی حرکت کر رہا ہے, سورج اپنی پوری فیملی کو لے کر کسی اور مرکز کی گرد حرکت کر رہا ہے, وہ مرکز اپنی بڑی فیملی کو لے کر کسی اور مرکز کی گرد حرکت کر رہا ہے. اسی طریقے پر قرآن مجید نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں گھوڑے, خچر اور اون اور گدھے, اور اللہ تعالیٰ اور بھی سواریاں تخلیق کرے گا. سورہ نحل میں آتا ہے پہلے رکوع میں, جو تم نہیں جانتے اللہ اور بھی سواریاں بنائے گا جو تم نہیں جانتے, اور وہ سواریاں آج ہمارے علم میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ٹرینیں بھی اور بسیں بھی اور ٹرالر بھی اور جو ہے وہ ہوائی جہاز بھی, کہ جن کے ذریعے سے جیسے گھوڑے, خچر اور گدھے استعمال ہوتے ہیں بار برداری کے لیے, اس سے بڑی بڑی سواریاں اللہ تعالیٰ نے اور دے دی ہیں بار برداری کے لیے. اسی طریقے پر انسان کے اپنے وجود میں اللہ نشانیاں دکھائے گا. حیران ہیں آج سائنسدان کہ قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کے مراحل کتنے بالکل صحیح صحیح بیان ہوئے ہیں, اور حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یہ مراحل کیسے بیان ہو گئے. تو فرمایا کہ ہم ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور خود تمہارے اندر بھی, یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن مجید حق ہے. ڈاکٹر موریس بکائی اس کی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ جب قرآن مجید کو سیکھا, قرآن مجید کو پڑھا, خود عربی زبان سیکھ کر تو حیران ہوئے, پوری کتاب لکھ دی, دی قرآن, دی بائبل اینڈ دی سائنس, اور کئی شعبوں سے سائنس کے مثالیں دی کہ ہم بڑی جستجو اور تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچے قرآن مجید میں وہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اب علم یکفی بربک, اے نبی کہ آپ کے رب کے لیے کافی نہیں ہے, انہ علی کل شیءٍ شہید, کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے, اسے ہر چیز کا پتہ ہے, تو لہذا وہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ بات بالکل برحق ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کا قول ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے, تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم, جان لو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے شک میں ہیں. الا انہ بکل شیء محیط, اور جان لو کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز ہر آن اس کے قابو میں ہے, جب چاہے کسی شے کی پکڑ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. سورۃ الشورى, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشورى کے حوالے سے یہ بات کل عرض کر دی گئی تھی کہ بڑی تدریج کے ساتھ توحید عملی کا مضمون اپنے کلائمیکس کو نقطۂ عروج کو پہنچ رہا ہے سورۃ الشورى میں. توحید عملی یہ ہے کہ ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی جائے, اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو. آغاز ہوگا اس کا اپنی ذات سے, سورہ زمر کا یہی موضوع تھا, اپنی ذاتی زندگی میں ہر اعتبار سے, ہر معاملے میں, ہر وقت, ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. انسان ہو, غلطی ہو جائے تو سورہ زمر میں ہم نے آیتیں پڑھی کہ اے میرے وہ بندو, جنہوں نے جانوں پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے. غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن غلطی پر اڑے مت رہو, جیسی غلطی ہو توبہ کرو, اور دوبارہ اللہ کی بندگی شروع کر دو. پھر سورہ مومن میں آیا کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو اپنے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں اپنی ذات میں ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ایسے ہی پورے معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو. اور پورے معاشرے میں یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک جماعت نہ ہو جو ان قوتوں کے خلاف مزاحمت کرے جو اللہ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. جماعت کیسے فراہم ہوگی؟ دعوت کے ذریعے سے. تو دعوت اللہ، یہ موضوع تھا سورہ عظیمہ سجدہ کا. اس دعوت کے نتیجے میں اب جو جماعت تیار ہوگی، اس جماعت کا کام کیا ہے؟ اس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. حزب اللہ بنے گی دعوت کے نتیجے میں، اور اس کا کام ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اقامت دین. یہ موضوع ہے سورۃ الشورا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات، پانچ حروف مقطعات دو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ایک سورہ مریم قاف ہا یا عین سواد، اور دوسری یہ سورہ شورا حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح سے وحی کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور ان ہستیوں کی طرف بھی وحی کیا جس نے جو آپ سے پہلے گزری ہیں، اس اللہ نے جو زبردست ہے کمال حکمت والا. وحی کا نزول اللہ کے رسول کے لیے ایک بڑا مشقت والا عمل ہوتا تھا. سخت سردیوں میں بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو بوجھ کی وجہ سے آپ کے پسینے جو ہے وہ جاری ہو جاتے تھے. فرمایا بلا شبہ یہ بوجھ ہے، بڑی مشقت ہے آپ کے لیے، لیکن اسی طرح سے اے نبی آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے جیسے کہ اس نے وحی کیا تھا آپ سے پہلے رسولوں کی طرف، وہ رب جو زبردست ہے کمال حکمت والا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. بہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی بلند و بالا اور بڑی عظمت و والا ہے. تقاد السماوات و تفطرنا من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، خاص طور پر شرک کی وجہ سے. سورہ مریم میں آیا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے تو پہاڑ پھٹ پڑنے کو تیار ہیں، زمین ٹکڑے ہونے کو تیار ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے. سورہ مریم کے آخری رکو میں یہ مضمون ہے. لیکن کیوں پہاڑ نہیں ریزہ ریزہ ہوتے، زمین کیوں ٹکڑے نہیں ہوتی، اور آسمان کیوں نہیں پھٹ رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش مانگ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں. یہ فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رحم کرتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی جو رد عمل پیدا ہوتا ہے آسمانوں میں اور پہاڑوں میں اور زمین میں، اللہ تعالی اس رد عمل کو روکے رکھتا ہے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا رفیق بنا لیا، اپنا حمایتی سمجھ لیا. اللہ حفیظ علیہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی نگران ہے. تم نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اپنا ولی سمجھا ہوا ہے، اپنا کارساز سمجھا ہوا ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، ان کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے اوپر کارساز نہیں ہیں. دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو ولی بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں. وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اسی طرح سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی وحی کیا ہے. لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں کو اور پھر جو بھی بستیاں اس کے ارد گرد ہیں اس کو. بستیوں کی ماں سے مراد مکہ، مرکزی بستی، مکہ مرکز ہے پوری دنیا کا. فرمایا کہ آپ خبردار کریں مرکزی بستی کو، یعنی مرکزی بستی کے رہنے والوں کو، اور پھر جو بھی اس بستی کے گرد ہیں. مراد یہ ہے کہ ادارہ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے پورے قلوب پر محیط ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے تو جب تک حیات مبارکہ آپ کی تھی، آپ نے مکے والوں کو بھی قرآن مجید کے ذریعے خبردار کیا، اور رفتہ رفتہ جتنا بھی تھا آپ دائرہ وسیع کرتے چلے گئے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حبیب کے امتی ہونے کا ثبوت دیں اور آپ کے اس ارشاد پر عمل کریں کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک ہی آئے. پورے گلوب تک قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے. اور اب اللہ کے رسول کے جو ہے وہ دست و بازو اور ان کے جانسار ہم نے بن کر اس خدمت کو، اس مشن کو ہم نے تکمیل تک پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن کا احساس عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی سعادت عطا فرمائے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں اس جمع کرنے کے دن سے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنہ، ایک فریق اس روز ہوگا جنت میں، وہ فریق فی السعیر، اور ایک فریق اس روز ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں. ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدہ، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان سب کو بنا دے ایک ہی امت. کوئی اختیار کسی کے پاس ہوئی نہ، فرشتوں کی طرح سب کے سب اللہ کا کہنا ماننے پر مجبور ہوں. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے اختیار کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. والظالمون، اور جو ظالم ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اس سورہ مبارکہ میں یہ لفظ ظالم 6 مرتبہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو، اور عدل کی ضد ہے ظلم. تو جہاں عدل کی اہمیت اس صورت میں ہمارے سامنے انشاءاللہ بھی آئے گی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی بھی اور ظلم کرنے والوں کی بھی، لوٹ گسوٹ کرنے والے اور شرک کرنے والے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی صورت میں شدید مذمت فرما رہا ہے. 6 مرتبہ ظالموں کی مذمت ہے. فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار. اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا ولی، اپنا حمایتی، اپنا کارساز بنا لیا؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، حالانکہ صرف اور صرف اللہ ہی کارساز ہے، صرف اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی حمایتی ہے، اللہ ہی کام آنے والا ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی 9 آیات میں ایک تمہید، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کا بیان زیادہ نمایاں ہے. اب اس سورت کا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ. فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اس کا فیصلہ اللہ سے کراؤ. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. تو جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے. کیوں؟ ذالکم اللہ ربی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہی پال رہا ہے، وہی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اسی کی مرضی چلنی چاہیے. علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، اور کیوں اللہ کا فیصلہ نافذ کیا جائے؟ اس لیے کہ وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جب خالق وہ ہے تو حکم اسی کا چلنا چاہیے، مرضی اسی کی جاری و ساری ہونی چاہیے. بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری نو سے جوڑے بنائے. کتنی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنا سکون ملتا ہے انسان کو اس تعلق سے جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. تو اس نے تمہاری نو سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اسی طرح سے اس نے چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے. یزرعکم فی، اور اسی نے تمہیں اس زمین کے اندر پھیلا دیا ہے. ایک انسان سے کتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی تعداد پیدا کر دی، اور کس طرح سے ان کو اللہ نے زمین کے اوپر پھیلا دیا. اور زمین میں اللہ نے تمہیں تمہاری ضروریات کے لیے گھر بھی دے دیے، زمینیں بھی دے دیں، ذرائع معیشت بھی دے دیے. کتنا بڑا اس اللہ کا احسان ہے. لہذا پھیلایا زمین میں اللہ نے ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ زمین میں پھیل کر اب اچھے بندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جاری و ساری کرو. زمین میں تمہیں اللہ نے پھیلایا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس اللہ تعالیٰ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرح کوئی شے نہیں ہے، فرمایا اس اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ لا ضد لہ ولا ند لہ وہو السمیع البصیر، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور وہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. جب رازق وہ ہے تو کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ رب وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، زمین میں پھیلایا اس نے ہے، وہ اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. انہو بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب ذہنی طور پر یہ فضا بنانے کے بعد کہ کیوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرو. شرع لکم من الدین، دین کے حوالے سے مسلمانوں تمہارے لیے وہی راہ ڈال دی گئی، وہی چیز طے کر دی گئی. ما بسا بہی نوحا، کہ جس کی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی. والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی جدائی میں نہ پڑو، اس حوالے سے کسی تفرقے میں نہ پڑو. یہ تمہارا مشترکہ مشن ہو، مشترکہ هدف ہو کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے. کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جو مشن تھا پانچ جلیل القدر رسولوں کا، ترتیب کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشن اللہ نے ان کو دیا تھا. شرع لکم من الدین، اے مسلمانوں تمہیں بھی دین میں کے حوالے سے وہی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو. الحمدللہ ہمارے علماء اکرام اس بات کو جانتے ہیں کہ اقامت دین کی ذمہ داری ہمارا مشترکہ ہدف ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کسی تفرقے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب پاکستان بنا اور پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس کی گئی، تو سیکولر طبقے نے بڑی کوشش کی کہ قرارداد مقاصد پاس نہ ہو سکے. پیش کی گئی تو پاس نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن بالآخر تقریباً پونے دو سال بعد مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. لیکن شیطانی عمل یہ کیا شیطانوں نے کہ اس قرارداد مقاصد کو دستور کے عملی حصے میں نہیں رکھا، اس کو رکھا دستور کے اصولی حصے میں تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے، اور ساتھ ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا یہ مولوی جو یہاں پر چاہتے ہیں کہ کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ مولوی بتائیں کہ کون سا اسلام نافذ کریں گے، دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، شیعہ اسلام، اہل حدیث اسلام، جماعت اسلامی کا اسلام؟ اسلام کے تو کئی ورژن ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ علماء اکرام اس بات کو جانتے تھے کہ اقامت دین کے معاملے میں ہم نے کسی قسم کا آپس میں اختلاف نہیں کرنا. لہذا 31 علماء سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہاں کراچی میں جمع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے متفقہ طور پر حکومت کو 22 نکات دیے کہ ہم یہ والا اسلام چاہتے ہیں، اور ان میں دیوبندی علماء بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی ٹاپ کی قیادت تھی. اور اگر آپ علماء اکرام کی وہ فہرست پڑھیں گے تو ہر مکتہ فکر کے چوٹی کے علماء، اور سب نے حکومت سے کہا کہ میں یہ اسلام چاہیے. تو بلا شبہ وہ 22 نکات ہمارے لیے آج بھی ایک بہت بڑا، نہ صرف یہ ہے کہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے، بلکہ ایک رہنما اصول ہے. کیوں علماء اکرام نے یہ سب کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ انقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اس حوالے سے کسی بھی تفرقے میں، کسی بھی اختلاف میں نہ پڑو. اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہی مشن دیا ہے جو مشن کس کا تھا؟ تمام انبیاء اکرام کا تھا. انبیاء اکرام کی شریعتیں مختلف تھیں لیکن سب کا دین ایک تھا. جیسے دستور اور ہوتا ہے، قانون اور ہوتا ہے. دستور بڑی مشکل سے تبدیل ہوتا ہے، قانون سازی پارلیمنٹ کرتی رہتی ہے، قانون بدلتی رہتی ہے. تو دین ایک ہی تھا ہر رسول کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. باقی اللہ کی اطاعت میں قانون مختلف تھے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ تھا کہ روزہ، وہ رات بھی روزے میں شامل ہے، افطاری کرنے کے بعد جب سو گے روزہ شروع ہو جائے گا. ہماری شریعت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں، سحری کی اجازت ہے، سحری کے بعد روزہ شروع ہوگا. تو دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف تھیں، تمام رسولوں کو اللہ نے حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو. اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کا احساس عطا فرمائے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.